بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آسان فقه قرآن وسنة کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب البیوع پر بات کر رہے تھے اور آج کے درس میں ہم بات کریں گے شروط البیع. شیخ فرماتے ہیں شروط البیع، شروط البیع سبعہ، بیع کی شرطیں سات ہیں. تعرف علیہا فی الجدول التالی، ان کو جان لیں اس دیے ہوئے ٹیبل میں، جدول ٹیبل کو کہتے ہیں. ثم اکمل فراغات حسب فہمک، پھر جو خالی جگہیں پر کریں اپنی سمجھ کے مطابق. اکمل فراغات یعنی فلنگ دی بلینکس، خالی جگہ پر کریں حسب فہمک، اپنی فہم اور سمجھ کے مطابق. یہ جو ٹیبل ہے پھر اس کو میں بتا دوں آپ کو، یہ ٹیبل جو ہے اس میں آپ دیکھیں ایک دو تین کالمز ہیں. پہلے کالم میں ہیڈنگ دی ہوئی ہے شرط و معنی، شرط کون سے اس کو معنی کیا ہے، اس کے نیچے دلیل، اس کے نیچے ضد الشرط، اس شرط کے ضد کیا ہے، پھر ملحوظات اگر کوئی نوٹ ہے یا نہیں ہے. اور شرطیں جو ہیں آپ اس طریقے سے دیکھیں، نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار، پانچ، چھ، سات لکھی ہوئی ہیں. تو شرط نمبر ایک ٹیبل میں اوپر نمبر ایک لکھا ہوا ہے، یہ نمبر ایک ہے، اس کے نیچے شرط لکھی ہوئی ہے. اب نیچے چلے جاتے رہیں گے تو یہ جتنی بھی مواد لکھا ہوا ہے پہلی شرط کے متعلق ہے، شرط نمبر دو اس کے ساتھ ہے اس طریقے سے یہاں پہ، ٹھیک ہے. تو پہلی شرط خرید و فروخت کی، شیخ صاحب فرماتے ہیں الشرط الاول تراضی العاقدین، دونوں عاقدین کی رضامندی. عاقدین کون ہیں؟ خریدنے والا اور بیچنے والا، ان کو عاقدین کہا جاتا ہے. کیوں عاقدین؟ کیوں؟ یہ کانٹریکٹرز ہیں، ان کا دونوں کا آپس میں کانٹریکٹ ہے خرید و فروخت کا. تو پہلی شرط ہے دونوں خریدنے والی اور بیچنے والے کی رضامندی. اس شرط کی دلیل قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارت عن تراض منہ، الا یہ کہ تم لوگوں کے بیچ میں تجارت ہو جس پر تم لوگ راضی ہو. تو تجارت ہے، رضامندی ہے، تب تو جائز ہے. اگر اس تجارت میں رضامندی نہیں ہے پھر تو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانے کے مترادف ہے. اور حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما البيع عن تراض، انما صرف اور صرف خرید و فروخت جو ہے، بیع جو ہے عن تراض، رضامندی سے ہوتی ہے. روایت ابن ماجہ میں حدیث نمبر 2185. شیخ فرماتے ہیں ضد الشرط، اب شرط ہم سمجھ چکے ہیں، شرط کیا ہے؟ دونوں کا راضی ہونا. اس کی مثال پہلے دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ رضامندی کیا ہے. میں دکان میں جاتا ہوں، اسے ایک ریال دیتا ہوں اور ایک ریال کی روٹی خرید کے چلا جاتا ہوں، یہ صورت ہے. اس میں رضامندی کہاں پہ ہے؟ نہ تو میں نے کہا کہ میں خریدنا چاہتا ہوں، نہ بیچنے نے کہا میں بیچنے پر راضی ہوں. اس میں زبان قول کوئی بھی نہیں ہے، لیکن المعاطی جو عملی طریقہ وہ ہے. تو میرا ریال دینا اور اس کو روٹی دینا اور خاموشی اختیار کرنا ہی رضامندی ہے اس صورت میں. اگر وہ اعتراض کرتا ہے، جیسے ابھی بیچ میں آیا کہ بعض تندور جو ہیں وہ ایک ریال کی تین روٹی بیچتے ہیں. جب سے آٹا مہنگا ہوا تو یہاں پر بھی اس کا اثر ہوا. پہلے ایک ریال کی چار تھی, اب تین تھی. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ میں گیا روٹی لینے کے لیے تو میں نے چار اٹھا لی, مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی تین ہو گئی. اس نے کہا بھائی آپ ایک روٹی زیادہ لے کے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا بھی روٹی تو چار ملتی, کیسے ملتی تھی, آج سے یہ تین ہو گئی ہے. تو یہاں پر جب وہ بولا تو مطلب وہ راضی نہیں ہے, تو رضامندی شرط ہے. ود شرط, اب اس شرط کی ود کیا ہے؟ ہم نے بلینکس یہاں پہ لکھے ہوئے بنے ہوئے, ہم نے فل کرنے ہیں. کیا ہوگا رضامندی کے ضد کیا ہے, مخالف کیا ہے؟ نہیں, رضامندی جو راضی نہیں ہوتا, ناراض ہوتا ہے, ناراضگی ہو گئی یا مجبوری, کسی کو مجبور کیا جائے, ٹھیک ہے نا, مجبور کرنا کہ بغیر, اب حد شرط یہ ہے کہ دونوں کی رضامندی کے بغیر خرید و فروخت کرنا, یہ حد شرط ہے. زبردستی, اکراہ, سارا. اس کی مثال, اب مثال نمبر ایک, خالد نے محمد کو اپنی گاڑی خریدنے پر مجبور کر دیا کہ میری گاڑی خریدو گے تو تمہیں اس مہینے کی میں سیلری دوں گا, ورنہ میں تمہیں سیلری نہیں دوں گا اس مہینے کی. اب خالد بیچارہ پریشان, محمد بیچارہ پریشان, خالد ان کا باس ہے, وہ کھٹارا گاڑی ہے, اس کے ذمہ لگانا چاہتا ہے, کہتے گاڑی خریدو گے تمہیں میں سیلری دوں گا, ورنہ آج اس مہینے کی سیلری تمہیں نہیں دوں گا. یہ جو خرید و فروخت ہے یہ شرائط جائز نہیں ہے, کیونکہ اس میں خریدنے والے کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ چیز خریدے. اس کی دوسری مثال کہ ایک شخص نے فریج خریدی ہے, گھر میں لے کے اس میں نقص اس نے دیکھا, اس کا کوئی اندر سے شیشہ ٹوٹا ہوا تھا یا کوئی چلایا تو وہ چلی نہیں, کوئی نقص تھا اس کے اندر. واپس گیا تو مالک نے کہا, بیچنے والے نے کہا میں واپس نہیں لیتا, تو وہ مجبور کر رہے صورت میں کہ وہ اس عیب والی چیز کو خرید. اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. تو یہ خرید و فروخت شرائط جائز نہیں ہے, اس کی تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. الغرض کسی کو مجبور نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ خرید و فروخت رضامندی کے ساتھ ہو سکتی ہے, زبردستی مجبوری میں نہیں. ملحوظات, اب ایک نوٹ ہے یہاں پہ, مولف فرماتے ہیں یستثنی من ذلک, اس میں ایک استثناء ہے, ایکسپشن ہے. کون سی؟ الاکراہ بحق, کہ حق کے ساتھ کسی کو مجبور کیا جائے. ارے مجبور حق کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے, کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب شیخ صاحب نے کہا تو کیا جا سکتا ہوگا, یہ دیکھتے ہیں. فرماتے کما لو اکرہ القاضی الشخص المدین علی بیع بعض املاکہ یسدد دیونہ. اس کی مثال یہ ہے کہ قاضی شرعی جو ہے عدالت میں, وہ کسی شخص کو مجبور کر دے کہ وہ اپنی بعض پراپرٹی بیچ دے تاکہ اس پر جو قرض ہے اس قرض کی ادائیگی اس کی اس بکی ہوئی پراپرٹی سے لوگوں کو ادا کی جائے. تو یہاں پر وہ راضی نہیں کہ اس کی پراپرٹی, اس کا گھر ہے, اس کی زمین ہے, جو کچھ بھی ہے, اب بیچنا راضی نہیں ہے. ابھی میں نے کہا کہ رضامندی شرط ہے, یہاں پر جو مالک ہے وہ راضی نہیں کہ اس کی پراپرٹی بیچی جائے, قاضی اسے مجبور کر رہا ہے کہ اس کی پراپرٹی بیچی جائے. اب کس کی مانی جائے گی, قاضی کی مانی جائے گی یا اس مالک کی مانی جائے گی؟ قاضی شرعی کی مانی جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر وہ قصوروار ہے, جو مالک ہے. جب وہ قصوروار ہے, اسے لوگوں کا حق دینا ہے, تو شریعت جو ہے حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. یہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انصاف, شریعت جو انصاف کے دین ہے. انصاف کس میں ہے؟ کہ جس کا ایک شخص سے پراپرٹی کا مالک ہے, وہ خود فقیر مسکین نہیں ہے, لوگوں سے ادھار لیا واپس نہیں کرتا, اب ادھار لینے والے جو ہیں ان کا ادھار ثابت ہو چکا ہے, قرض ثابت ہو چکا ہے عدالت میں, وہ کہتے ہیں میں نے دینا نہیں ہے. اب یہاں پر قاضی شرعی جو ہے, اس کی گاڑی ہے یا اس کا کوئی گھر ہے یا اس کی کوئی زمین ہے, جو بھی قاضی شرعی جہاں پہ مصلحت دیکھتے ہیں, اس کے قرض کے مطابق اس کی جو پراپرٹی ہے, جو اس کی ملکیت میں چیز ہے, اس کو بیچ کے لوگوں کے جو قرض ہے وہ ادا کرے گا. اچھا, دوسری مثال بھی ہے، دوسری ایکسیپشن شیخ صاحب فرماتے ہیں، ونزع الملکیۃ الخاصہ لاجل مصلحۃ العامہ بشروطہا الشرعیہ، نزع نکال لینا، لے لینا، نزع کرنا، الملکیت الخاصہ خاص ملکیت، میرا گھر ہے میں اس کا مالک ہوں، یہ میری خاص ملکیت ہے، لاجل مصلحۃ العامہ بشروطہا الشرعیہ. اس کی مثال، گورنمنٹ نے ایک برج بنانی ہے، اوور فلو بنانا ہے، میرے گھر کا آدھا حصہ جو ہے وہ ان کے جو پروجیکٹ ہے اس میں آ رہا ہے، تو وہ مجھے آفر کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے ہم آپ سے خرید لیتے ہیں، یا تو پورا گھر آپ نے بیچنا، پورا گھر ہم خرید لیتے ہیں، یا جتنا حصہ اس روڈ میں کنسٹرکشن میں آ رہا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ عام ہے، سب کے لیے فائدہ مند ہے، آپ کے لیے بھی ہے، آپ کے جتنے بھی لوگ اس شہر میں رہتے ہیں سب کے لیے فائدہ مند ہے. وہ شخص کہتے میں نے بیچنا نہیں ہے، تب گورنمنٹ جو ہے اس شخص کو جو ہے مجبور کر سکتی ہے کہ وہ عام مصلحت کو حاصل کرنے کے لیے کہ وہ اپنی اس پراپرٹی کو بیچے. وہ اس کو نعم البشر دیکھیے بشروط الشرعیہ، شرعیہ میں شرطیں ہیں، آگے انشاءاللہ بیان کروں جب ان پہ بات کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ دوسری صورت ہے اکراہ کی، روڈ بنانا ہے، اوور فلو بنانا ہے، کچھ بھی گورنمنٹ کے پروجیکٹس جو ہیں جس میں مصلحہ عامہ سب کے لیے خیر خواہی ہوتی ہے، اس کے لیے کسی کی خاص پراپرٹی مجبوراً اس کی مرضی کے خلاف آپ بیچ سکتے ہیں، آپ نے گورنمنٹ بیچ سکتی ہے. اچھا، پہلے شرط سمجھ آ گئی، رضامندی، رضامندی، ٹھیک ہے. دوسری شرط، ان یکون کل واحد من العاقدین، یہ دونوں عاقدین میں سے جو ہیں جائز التصرف، انہیں جائز التصرف ہونا چاہیے، جن کا تصرف خرید و فروخت میں جائز ہو، یعنی ان کو آزادی ہے، ان کو اجازت ہے کہ وہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں. اب کیا ہر شخص کو اجازت ہے کہ وہ خرید و فروخت کرے؟ ہر شخص کو اجازت ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کون ہے وہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں بِأَن يَكُونَ كُلًّا مِّنْهُمَا بَالِغًا عَاقِلًا رَشِيدًا، بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، رشید ہونا چاہیے. بالغ کی ضد ہے نا بالغ بچہ، بالغ کے برعکس ہے نا بالغ بچہ. بلوغ کیا ہے؟ بلوغ کی تین نشانیاں لڑکوں میں ہیں، چار نشانیاں لڑکیوں میں ہیں. کون سی تین نشانیاں ہیں؟ اب کب کہتے ہیں کہ فلاں بچہ بالغ ہو گیا؟ جب تینوں میں سے آپ ایک نشانی دیکھیں. نمبر ایک، وہ آخر میں رکھیں، اس کو آخر میں رکھیں، سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں، کون سی ہے نمبر ایک؟ شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا، نمبر ایک. نمبر دو، منی کا خارج ہونا، احتلام ہونا، منی کا خارج ہونا. نمبر تین، اگر یہ دو نہیں ہوتے، یہ دو نشانیاں نہ ہوں، پھر 15 سال کی عمر اگر بچہ پہنچ جاتا ہے تو 15 سال میں بچہ جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے. 15 سال، تین نشانیاں. اور لڑکیوں میں ان تینوں کے ساتھ چوتھی نشانی ہے حیض کا خون جاری ہو جانا. اگر حیض کا خون 9 سال یا 10 سال میں جاری ہو جائے تب لڑکی بالغ ہے، ٹھیک ہے. تو بلوغ، جائز تصرف میں تین چیزیں ہیں جس کے لیے خرید و فروخت کی آزادی ہے یا اجازت ہے. کون ہے وہ لوگ ہیں، وہ شخص ہے جس کے اندر یہ تین صفات پائی جائے. پہلی صفت ہے بالغ ہونا، دوسری صفت ہے عاقلاً، عاقلاً. عاقل قسم کی ضد کیا ہے؟ دو، ایک تو نہ سمجھ بچہ یا نہ سمجھ انسان، چاہے بوڑھا ہو زیادہ جس کے عقل کام لگے، بچہ ہو چھوٹا. اب بچے کے تو ضد آ گیا وہ اپنا جو بلوغ ہے، لیکن عقل کی ضد ہے یا تو پاگل ہو مکمل طور پہ یا اس کی عقل کمزور ہو، یا اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنی مصلحت اور مضرت میں تمیز نہ کر سکے. اچھا، رشیدن، تیسری صفت رشیدن. رشید کا معنی یہ ہے کہ وہ خرید اور فروخت عام طریقے سے جیسے لوگ کرتے ہیں عرف کے مطابق کر سکتا ہو. اس کی مثال یعنی یہ پین ہے، اس کی قیمت 1 ریال ہے، اگر وہ جا کے 10 ریال کا خریدتا ہے تو وہ رشید نہیں ہے، وہ پاگل بھی نہیں ہے، بالغ بھی ہے. لیکن بعض لوگ گاؤں سے شہر میں آتے ہیں، وہ کوئی پتہ نہیں کہ کیا چیز کیسی ہے، اور بعض لوگ دیہاتیوں کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو لوٹتے ہیں. تو رشید کی شرط اسے لگائی گئی ہے تاکہ ایسے بیچارے لوگوں کو ایسے بیچارے لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے. تو رشید کی ضد ہے سفیہ. سفیہ جو وہ شخص ہے جسے کسی چیز کی صحیح مقدار اور اعتبار کا پتہ نہ ہو, جس کا اندازہ غلط ہو. اچھا, اس کی دلیل کیا ہے؟ قال اللہ تعالیٰ, ارشاد باری تعالیٰ ہے, ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما, اور سفہا کو اپنا مال نہ دیا کرو جس پر اللہ تعالیٰ, جس مال کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام بنایا ہے, مضبوطی بنائی ہے. سفہا کون ہے؟ سفی اس شخص کو کہتے ہیں, یا تو نابالغ, یعنی سفہا جو ہے ایک وصف ہے, اس میں یا تو ناسمجھ بچہ ہو سکتا ہے یا پاگل ہو سکتا ہے, وہ بھی سفی ہے, اور جو رشید ہے وہ بھی سفی ہے. تو ایک ہی لفظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ وجہ بیان فرما دی جس کی وجہ سے کوئی شخص سفی ہو سکتا ہے, تو اس میں سب تینوں چیزیں شامل ہیں. ضد الشرط, شخص کی مثال کہ میں نے روٹی خریدی ایک ریال کی, ٹھیک ہے, ایک ریال دیا, چار روٹی لے اور چلا گیا, یہ شرط اس میں ہے کہ نہیں؟ یہ شرط اس میں ہے کہ نہیں کہ متعاقدین, خریدنے والا بیچنے والا, بکالے میں جو شخص بیٹھا تھا وہ بھی بالغ عاقل اور رشید شخص تھا, میں نے خریدا, میرے اندر یہ صفات موجود ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شرط بھی پوری ہو گئی کہ نہیں؟ تو یہ خرید و فروخت جو ہے درست ہے, یہ شرط پوری ہو گئی. اس شرط کی ضد جو ہے, فلا صح العقد, فلا صح العقد من صغیر او مجنون او سفیہ, چھوٹے بچے سے, پاگل سے یا سفیہ سے جو عقد ہے خرید و فروخت جو کانٹریکٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے. یعنی مثال, اگر کوئی بچہ ناسمجھ بچہ بکالے میں جاتا ہے اور وہ پیپسی 5 ریال کے خرید کے واپس آ جاتا ہے, وہاں پر دکاندار بیٹھے ہوئے کہ بچہ ہے 5 ریال لے لیے اور اس کو پیسے پکڑا کے بھیج دیا, تو اس صورت میں یہ جو دکاندار ہے یہ گنہگار بھی ہے اور یہ جو خرید و فروخت ہوئی ہے یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک ناسمجھ بچے کو اس نے چیز بیچی ہے اس کی قیمت سے زیادہ. اب اگر اس بچے کے والد دکاندار کی طرف جاتا ہے اور اسے واپس پیسے لیتا ہے تو شرعاً اس کے لیے جائز ہے, اگر نہیں دیتا تو قاضی شرعی جو ہے یا پولیس نے وہ کیس درج کرے گا, قاضی شرعی اس پر لازم کرے گا, سزا بھی دے گا اس پر, لازم بھی کرے گا کہ اس کے پیسے واپس کرے. اس میں کون سی شرط ناقص ہے؟ بلوغ والی شرط. دوسری مثال اس کی کہ ایک پاگل جیب میں پیسے ہیں اور اس نے دیکھا کہ اس کو ایک پرس جو ہے وہ اچھا لگا ہے, پرس کی قیمت 10 ریال ہے, اس کی جیب میں 100 ریال تھا, بیچنے والے نے 100 ریال پورا لے لیا, وہ پاگل خوش ہو گیا, اسے کیا پتا کہ اسے چیز مل گئی. تو اس صورت میں یہ جو خرید و فروخت ہے شرائن جائز نہیں اور یہ عقد بھی صحیح نہیں ہے. اب اگر اس پاگل کا ولی اس بیچے والے کا شخص جائے, دکاندار کے پاس جائے اور اس سے 90 ریال واپس لے لے تو اس کے لیے جائز ہے, یعنی جو اس کو قیمت ہے وہ پیسے اس کو دے دے گا اور باقی جو زیادہ اس نے لیا ہے وہ اسے واپس لے لے گا. اچھا, ملحوظات میں نوٹ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, استثناء ہے. استثناء کیا ہے؟ یستثنى من ذلك اذا اذن ولیه. اب اگر جو بچہ ہے یا پاگل ہے یا صفی ہے, رشید نہیں ہے, اس کا جو ولی ہے, اس کا والد ہے یا اس کا وصی جسے جو بھی اس کا گارڈین ہے, اگر وہ اسے اجازت دے دیتا ہے تب یہ خرید صحیح ہے کہ نہیں؟ جیسا فرماتے وہ استثنى من ذلك, یعنی یہ استثناء ہے, یعنی یہ صورت جائز ہے اگر اس کا ولی, اس کا گارڈین اسے اجازت دے دے. وہ تصرف الصغیر فی الشیء الیسیر, دوسری اس کی جو استثناء ہے, ایکسپشن ہے, کہ چھوٹا بچہ کسی معمولی چیز میں تصرف کرے اور خرید فروخت کر لے, کشرا حلوہ ونحویہا, چھوٹا بچہ جاتا ہے اور وہ 1 لاکھ کی ٹرافی لے لیتا ہے, ہم کہیں گے کیونکہ یہ شرط بلوغ کی پوری نہیں ہوئی اس لیے یہ خرید فروخت شرعاً جائز نہیں ہے. نہیں, اب چپس خریدنے ہیں 1 ریال کے 2 ریال کے, یعنی جیسا بچہ عام طور پہ لے لیتا ہے اور الحمدللہ یہاں پر سسٹم ہے، قانون ہے، بچوں کو اس طریقے سے کوئی وہ کرتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی ایسی جگہ موجود ہو یا کوئی ایسے دکاندار موجود ہو جو ظلم کرتا ہو اور اس طریقے سے وہ بچوں کو لوٹتا ہو، تب اس پر لازم خرید و فروخت بچے جو لے لیے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس پر گناہ ہے اور وہ جواب دہ ہے عدالت میں یا پولیس اسٹیشن میں کہ اگر اس نے بچوں کو لوٹا ہے تو اس کو بقایا مال واپس دے گا. لیکن صرف ایکسیپشن موجود ہے کہ عام چیزیں جو ہیں، حلوہ یعنی ٹافی وغیرہ، حلوہ جو ہوتا ہے وہ خریدے، اور بھائی میں بھی اس سے کار آئے گا، یا وہ چیز جو عام طور بچے خریدتے ہیں، خریدتے رہتے. کیا چیز خریدتے رہتے ہیں بچے؟ یہ ببل گمز ہوتے ہیں، چپس ہوتے ہیں، اور یہ چیز عام چیزیں ہوتی ہیں، اور کیا ہوتی ہیں. تیسری شرط، شیخ صاحب فرماتے ہیں، ان یکون العاقد مالکا للمال او قائما مقامه، کہ عاقد جو ہے جو کانٹریکٹ کر رہا ہے خرید و فروخت کا، وہ اسے مال کا مالک ہونا چاہیے. تو ملکیت شرط ہے، ملکیت اس امر پہ ہے، ملکیت. اچھا، او قائم مقامه، یا اس مالک کا قائم مقام ہو، کوئی نعم البدل ہو. قائم مقام کون ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، والذی یقوم مقام المالک ہوا وکیلہ، اس کی اٹارنی جو، جس کے پاس اٹارنی ہو، وکیل اس کا اٹارنی جو ہے، او ولی الطفل والمجنون، یا جو بچے کا اور پاگل کا ولی ہے، گارڈین ہے. اٹارنی ہو گئی نمبر ایک. نمبر دو، گارڈین جو ہے، او الوصی علیہما ونحو ذلک. تیسرے نمبر، وصی وہ ہوتا ہے جس کو ولی وصیت کر دے کہ اب یہ میرے بچوں کا گارڈین ہوگا، وصیت کر دے، چاہے شخص کوئی بھی ہو، رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اگر کوئی شخص وصیت کر دیتا ہے، وصی کہتے ہیں جس کو وصیت کی جائے کہ اب یہ گارڈین ہے میرے بچوں کا یا میرے خرید و فروخت کا. ٹھیک ہے نا، کہ میرا جو مال ہے وہ فلان، ایک شخص ہے وصیت لکھی ہے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے جو بزنس ہے وہ میرا فلان دوست یا فلان بھائی سنبھالے گا، یہ وصی ہو جائے گا اس کا. ونحو ذلك، یا اس جیسے دوسری چیز ہے. تو تیسری شرط ہے ملکیت. اس کی دلیل، قال صلی اللہ علیہ وسلم، لا تبع ما ليس عندك، ترمذی میں حدیث نمبر 1232 میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تبع ما ليس عندك، جو تمہارے پاس، جو چیز تمہارے پاس نہ ہو وہ نہ بیچا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، لا تبع کیا ہے؟ صیغت نہیں ہے، نہیں تحریم کے لیے ہوتی ہے، وہ چیز بیچنا جس کی آپ مالک نہیں شرعاً حرام ہے. ضد الشرط، اس کی مثال وہی، دکاندار کے پاس گیا، ایک لاکھ روٹی خریدی. اب جو دکاندار ہے وہ روٹی کا مالک ہے کہ نہیں؟ مالک ہے. یہ شرط بھی پوری ہوئی اس صورت میں. ضد الشرط، اس شرط کے ضد جو ہے کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے، فلو باع شخص ملک غیره بغیر اذنه، اس کو انڈر لائن کر دیں، بغیر اذنه، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی چیز کو بیچتا ہے جس کا وہ خود مالک نہیں ہے، اور جو اس چیز کا مالک ہے اس سے اجازت لیے بغیر اس نے اس چیز کو بیچا ہے، او اشترى بمال غیره شیئا بغیر اذنه، یا اس نے کوئی چیز خریدی کسی اور کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر، فإن العقد لا يصح، تو اس صورت میں یہ کانٹریکٹ خرید و فروخت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے شرعاً. مثال لیتے ہیں، میں روٹی خریدنے گیا، وہی روٹی والے، اچھا موبائل، روٹی بس کرتے ہیں، موبائل، میں نے موبائل خریدنا ہے، میں موبائل خریدنے گیا، لیکن میرے پاس جو پیسے ہیں وہ عمران صاحب کے ہیں، میں نے موبائل خرید لیا اور آ کے عمران صاحب کو دے دیا، یہ آپ کے لیے موبائل لے کے آئے ہوں، میں نے ان کے پیسے دینے ہیں 400 ریال، میں نے پیسے نہیں دے، میں نے موبائل خرید کے دیا اور ان کی اجازت کے بغیر. یہ جو طریقہ ہے شرائن جائز نہیں. اب یہاں تک سمجھے آپ، ابھی انہوں نے اجازت دی نہیں دی الگ بات ہے، وہ بعد میں بات کروں گا میں، اس کی الگ ایکسیپشن ہے، لیکن اس یہاں تک صرف کہ مال میرا نہیں ہے، مال ان کا ہے، میں نے ان کو واپس دینا ہے، میرے ذہن میں بات ہے کہ میں موبائل ہی دے دوں اسی قیمت کا، اور اسی دن صبح سے وہ خود اپنا نئے موبائل لے چکے تھے، اب دو موبائل کیا کریں گے، وہ مصیبت پڑ گئی. تو شرعاً جو ہے یہ موبائل جو میں نے خریدا ہے یہ صحیح نہیں ہے، غلط، جو پیسے دیں پیسے دینا چاہیے تھا. تو یہ صورت ہے کہ اگر کسی غیر کے مال میں اس کی بغیر اجازت کے کوئی چیز خریدی جائے. اب اس کے برعکس کسی غیر کے مال کو بیچا جائے اس کی اجازت کے بغیر. جو دکاندار تھا موبائل والا وہ دکاندار نہیں تھا, ٹھیک ہے, اس کے پاس موبائل تھا کسی دوست کا. میں نے کہا مجھے موبائل چاہیے, میں خریدنا چاہتا ہوں. اس نے اپنا موبائل اپنے جیب میں رکھا, اپنے دوست کا موبائل جو ہے وہ مجھے دیا. اس نے کہا میں یہ بیچنا چاہتا ہوں. میں موبائل خرید لیا. اب اس کا دوست آیا موبائل لینے کے لیے, میرے ہاتھ موبائل لے کے دیا, موبائل تو میرا ہی ہے, تم کہاں لے کے جا رہا. میں نے کہا میں اس سے خریدا ہے. کہتے میرا موبائل اس سے کیسے خرید سکتے ہو تم, مجھے کیا بات آپ کو موبائل, میں نے تو اس سے خریدا, اسی کا موبائل ہے. تو اس سے پوچھا, کہتا ہوں واقعی اسی کا موبائل ہے. تو جس چیز کے آپ مالک نہیں ہیں آپ اسے بیچ بھی نہیں سکتے. تو یہاں پر جھگڑا ہوا کہ نہیں دیکھیں. تو شریعت نے ہر وہ سد باب کیا ہے, ہر راستے کا سد باب کیا جو جھگڑے کی طرف جائے مسلمانوں کے بیچ میں. اچھا مثال سمجھ آ گئے. اب ملحوظات نوٹ دیکھیں یہاں پہ. یستثنی من ذلک, اب اس میں استثناء ہے. طالب علم کے لیے استثناءات بہت ضروری ہیں, کیونکہ مسائل پیچیدہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور بعض اوقات بعض طالب علم پریشان ہو جاتے ہیں اب کیا کرنا ہے. استثناء ایکسیپشن جو ہے وہ مسئلے کو آسان کر دیتی ہیں. استثناء, اب استثناء دیکھیں, اگر اس مثال میں عمران بھائی اجازت دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے جو آپ نے کیا ٹھیک ہے, موبائل مجھے دے دیں میں کسی کو گفٹ کر دیتا ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ ناجائز تھا, اب جائز ہو گیا, اسے اب جائز ہو گیا. یا اس کا موبائل جو میں نے خریدا ہے جو اس شخص جس کا وہ مالک نہیں تھا, دیکھیں شرط ہو رہی ہے ملکیت کی, اور آپ سے نے فرمایا وہ چیز نہ بیچو جس کے تم مالک نہیں ہو. جس نے مجھے موبائل بیچا اس نے تو حرام کام کیا. اگر اس موبائل کا مالک آتا ہے اور دیکھ موبائل کی قیمت 200 ہے اور اس نے مجھے 400 کا بیچا ہے, اس نے کہا بڑا اچھا کام کیا آپ نے, ایسے کسٹمر روزے تھوڑی ملتے ہیں, اور وہ راضی ہو گیا. اس صورت میں ابھی جو بے جائز نہیں تھا کیا جائز ہو گیا؟ جائز ہو گیا. شیخ فرماتے اسے کہتے ہیں وسم محل عند الفقہا, فقہا کے نزدیک تصرف الفضولی, فضول شخص کا تصرف, فضول ہے, فضول کام ہے نا. اب کسی چیز کے مالک نے بیچ رہے خرید رہے تو فضول ہی ہے نا, لیکن یہ فضول کام جو ہے یہ جائز ہو سکتا ہے اس ایکسپشن میں اور استثناء میں. اچھا تصرف الفضولی کا مطلب ہے, اس کو سمجھ لیا, تصرف الفضولی کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی اور کے مال میں تصرف کرے اس کی اجازت کے بغیر, چاہے بعد میں اجازت دے یا نہ دے, تصرف فضولی ہے یہ, ٹھیک. چوتھی شرط یہاں تک سمجھ آ گئے. طالب علم نے ان سات شرطوں کو اپنے نام کی طرح یاد کرنا ہے. میں پوچھوں گا, کبھی بھی پوچھ سکتا ہوں میں, جیسے آپ کو اپنا نام آتا ہے نا ایسے فرفر, یہ سات شرطیں آپ کو آنی چاہیے. جس کو یہ شرطیں نہیں آئیں گی آج یہ پوری کتاب نہیں پڑھ سکے گا, وہ ساری کی ساری کتاب انہیں شرطیں کی بنیاد پر ہے. خرید و فروخت میں جتنی بھی غلطیاں ہو رہی ہیں آج دنیا میں انہیں شرطوں کی غلط سمجھ کی وجہ سے ہو رہی ہیں. جس نے ان شرطوں کو اچھی طریقے سمجھ لیا ہے, ایکسیپشن بھی سمجھ لیے ہیں, تو ان شاء اللہ خرید و فروخت کے مسائل میں کبھی غلطی نہیں کرے گا. چوتھی شرط جیسا فرماتے ہیں اَن يكون المبيع مباح المنفعة, ذرا غور سے سنیں, کچھ نئی باتیں ہیں, باتیں تو سیدھی ہیں لیکن کچھ ٹیڑھا پن اس میں موجود ہے. جیسے فقہا کا الفاظ ہیں تو تھوڑا سا بیان کریں بھی شاید تھوڑی سی مشکل ہو, لیکن مثالوں سے بات آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. اَن يكون المبيع, مبيع کیا ہے؟ جو چیز بیچی جا رہی ہے. اللہ لکھا نہیں یا اوپر نوٹ لکھ لیں, مبيع یعنی جو چیز بیچی جا رہی ہے. مباح, مباح یعنی جائز ہو. المنفع, اس کی منفعت مباح ہے, ٹھیک ہے. جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ مباح المنفع ہو. آگے تفصیل آ رہی, پریشان نہ ہو. جو میں کہہ رہا ہوں ابھی تک وہی سمجھتے رہے ہیں بس. میں نے کہا کہ یہ جو ڈیفینیشنز ہوتی ہیں فقہ میں سب سے مشکل ہوتی ہیں. اچھا یہاں پر ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اصل میں وہ بنیادی طور پر حلال ہے کہ نہیں, یاد رکھیں حلال ہے. اصل میں خرید و فروخت کے سارے مسائل حلال ہیں, ان لے کے کوئی دلیل آ جائے منع کی. تو اس لیے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ مباح ہے, وہ تو ہم جانتے ہیں مباح ہے, ان لے کے کوئی دلیل آ جائے منع کرنے کی. اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی منفعت مباح ہوتی ہے اور وہ خود مباح نہیں ہوتی, اور بات جی وہ ضروری ہے, لیکن اس میں تو کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے, لیکن منفعت بھی مباح اس کے جو استفادہ جو اس کے اندر جو اصل چیز جس وجہ سے آپ وہ چیز لے رہے ہیں وہ بھی نفع بخش ہونی چاہیے. مثال دیکھیں, مثل کیا مثالیں ہیں, کھانے کی چیزیں مباحات ہیں ساری, منفع بھی مباح, خود بھی مباح منفع بھی مباح ہے, جوسز وغیرہ پینے کی چیزیں, شراب, شراب ہے نہیں, بارک اللہ فیک, شراب جو ہے وہ منفع جو ہے اس کی حرام ہے, محرم میں منفع ہے, اس لیے اس کی مثال اب آگے آئے گی. اسی طریقے سے گاڑی خریدنا, گاڑی مباح ہے کہ نہیں, منفعت بھی اس کی مباح ہے کہ نہیں. اسی طریقے سے فریج ہے, واشنگ مشین وغیرہ ہے, یہ اینک میں نے پہنی ہوئی, یہ کپڑے میں نے پہنے, سارے کے سارے مباح ہے, اس منفعت بھی مباح ہے. اگر کپڑا جو ہے وہ ریشم کا ہو, مرد اسے خرید سکتا ہے؟ جی
خرید تو سکتا ہے,
ہاں, تو کیا کرے گا کیا اسے؟ بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک, خرید سکتا ہے اسے, یوز, دونوں میں فرق دیکھیں, بارک اللہ, تجارت بھی کر سکتا ہے, اسے بیچ بھی سکتا ہے, خرید بھی سکتا ہے, تو منع اس کو پہنے سے کیا گیا, خریدنے سے نہیں کیا گیا. اچھا, اس کی دلیل کیا ہے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کی منفعت جو ہے وہ مباح ہے؟ قول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان, ان اللہ اذا حرم على قوم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ, کہ بے شک اللہ تعالی اگر کسی قوم پر کسی چیز کو کھانے کو حرام کر دیتے ہیں تو پھر اس کی قیمت بھی حرام ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سور کھانا حرام ہے, سور بیچنا تو منع تو کھانے سے آیا ہے, بیچنے کا کہاں, قیمت بھی حرام ہے. یہ حدیث دیکھیں نا, قیمت بھی حرام ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جو مردار جانور مر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو حرام ہے, ان کی چربی جو ہے کیا اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ہم چربی, وہ مردار تو مردہ ہو گیا, اس کو کھائیں گے تو نہیں, ہم اس کی چربی کیا ہم خرید سکتے ہیں, بیچ سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جو کشتیاں ہوتی ہیں نا, چربی اس کے اوپر ڈال دیتا ہے تاکہ ان کے جو پانی میں جو چلنا ہو آسان ہو جاتا ہے, فرکشن کم ہو جاتی ہے, اور پانی کے لیے وہ ایک اور سا بن جاتا ہے چربی جو ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائز نہیں ہے کہ اگر کسی, ہاں, اگر کسی چیز کوئی چیز حرام ہو جائے تو پھر اس کا ثمن بھی حرام ہے. چمڑ کی بات نہیں ہو رہی, چربی کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اس کی ایکسیپشن ہے, اس کو جو ہے نا ادباب, بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کو ذبح نہیں کیا گیا تو جائز نہیں ہے, لیکن اگر اس کو رنگ دیا جائے تب وہ پاک ہو جائے تو اس کو خریدا بھی جا سکتا ہے, بیچا بھی جا سکتا ہے. ضد شرط کے ضد کیا ہے؟ شرط فرماتے ہیں فلا یجوز بیع ما فی منفع محرم, وہ چیز بیچنا جائز نہیں جس کی منفعت حرام ہے. مثل الخمر, شراب, والدخان, سگریٹ, والآلات الموسیقیہ, موسیقی کے آلات, ڈرم ہو گیا, طبلہ ہو گیا, گٹار ہو گیا, پیانو ہو گیا, ساری چیزیں. وہ اشرف الغناء, کیسٹ, گانے والی کیسٹ, وہ اشرف الفد المحرمہ, اور ویڈیو کیسٹ جو حرام ہے. ٹھیک, اور دو چیزیں, دو لینس ہیں, زہریلی چیزیں جس میں زہر ہو, مخدرات ہو گئی, زہریلی چیزیں ہو گئی, یا وہ دوائیں جو صحت کے لیے مضر ہیں وہ بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ منفعت جو ہے وہ حرام ہے شرعاً, اس کو حرام کر دیا گیا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیں, جس چیز کو حرام کر دیا گیا ہے نا, اس کو بیچنا حرام ہے اور اس سے مال کمانا بھی حرام ہے. ٹھیک ہے جی, بدعت والی کتابیں, شرک والی کتابیں سارے اس میں شامل ہیں, بشرط یہ کہ اگر کوئی شخص وہ خریدتا ہے رد کرنے کے لیے یا بدعت کو ختم کرنے کے لیے، ورنہ تو سب کے لیے حرام ہوگا تو پھر اس کے جواب کیسے دیا جائے گا. لیکن ایسا کاروبار کرنے والوں کے لیے جو طباعت کرتا ہے، دیکھیں جو جتنی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے سارے کے سارے حرام ہیں، جادو کی کتابیں ہیں وہ بھی حرام ہیں، اور جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے، جو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے وہ بھی حرام ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. استثناء ذرا غور سے سمجھیں، اس کا جو استثناء ہے، استثناء من ذلک، اب منفعہ محرمہ ہے، استثناء ہے کہ یہ جائز ہو سکتی ہے، بس سمجھ آ رہی ہے نا. استثناء من ذلک اذا كان في المبيع منفعہ لا تباح الا عند الضروره، اگر مبیع میں بیچی جانے والی چیز میں منفعت تو ہے لیکن صرف ضرورت کے وقت جائز ہوتی ہے. مثل المیتہ، جیسے کہ مردار جانور. ایک شخص ہے، مسافر ہے، وہ ایک بستی سے گزرا ہے، بھوک کی شدت ہے، پیسے اس کے پاس ہیں لیکن پیسے کھا نہیں سکتا وہ. تو جس بستی میں پہنچا ہے وہاں پر ایک شخص کی بکری مر گئی تھی اس وقت، اب وہ کھانا چاہتے، کہتے ہیں میں تمہیں دیتا نہیں ہوں، اگر کھانی ہے تمہیں یہ مردار بکری جو ہے تم مجھے پیسے دو، وہ اسے بیچنا چاہتا ہے. عجب بات ہے. اب کیا یہ شخص خرید سکتا ہے؟ دیکھیں مردار کھا تو سکتا ہے، ضرورت کے لیے جائز ہے، کیا وہ خرید بھی سکتا ہے؟ ابھی میں نے کہا ہے کہ جو منفع محرم ہے وہ خریدا نہیں جا سکتا، اسے اب بیچنے سے خرید نہیں سکتے. کیا اس وقت اس صورت میں وہ خرید سکتا ہے؟ خرید سکتا ہے، خریدنے والے کھا بھی سکتے، اس کے لیے حلال ہے. تو گناہ کس پر ہے؟ بیچنے والے پر. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا نا، ضرورت ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں او تباح عند الحاجہ، یا حاجت کے وقت مباح ہو جائے. ضرورت اور حاجت میں کیا فرق ہے؟ ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب ضرر یقینی ہو جاتا ہے، جب ضرر یا ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے، اور حاجت تب ہوتی ہے جب ضرر کا خطرہ ہوتا ہے، یقینی نہیں ہوتا، خطرہ ہوتا ہے یقینی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دونوں فرق سمجھ آ گیا. جب ضرر یقینی ہے، ہلاکت یقینی ہے، تب تو مردار جانور اب خرید سکتے ہیں، کھا بھی سکتے، سور بھی خرید کے کھا سکتے ہیں اس وقت جان بچانے کے لیے. ٹھیک، حاجة عند الحاجة، مثال دی ہے حاجت کی، مثل کلب الصید والحراسة، شکار کے لیے کتا یا پہرے دار کے لیے کتا خریدنا. فلیجوز بیعہ ایضا، شیخ صاحب فرماتے ہیں تب بھی اس کو بیچنا جائز نہیں ہے. ایکسپشن کی چیز کی پھر؟ ابھی استثناء کہہ رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ ضرورت کے لیے مردار جانور آپ لے سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، اور حاجت کے لیے اس کے مثال شکاری کتا بھی خرید سکتے ہیں، اور کتے کو بیچنے سے منع کیا گیا ہے، حدیث ابھی آگے آ رہی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ فلیجوز بیعہ ایضا، اس صورت میں بھی کتے کو بیچنا جائز نہیں ہے. قول صلی اللہ علیہ وسلم، کا فرمان دلیل ہے، ثمن الکلب خبیث، کتے کا ثمن جو قیمت ہے وہ خبیث ہے، یعنی حرام ہے. روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 1568. جی، تجارت کیا مطلب؟ کتے کو، کتے کو بیچنا حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے. سنے نا، حاجت کے لیے خریدنا جائز ہے، بیچنا جائز نہیں ہے. سمجھے ذرا، حاجت ہے کتے کی، آپ کسی ویران جگہ میں رہتے ہیں، چوری ڈکیتی کا آپ کو ڈر ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، اور چوری کا خطرہ ہوتا ہے یقینی نہیں ہوتا، یاد رکھیں. سمجھے، خطرہ ہے، کتے کی آپ کو حاجت پر یہ پہرہ دینے کے لیے، اس صورت میں کتا خریدنا آپ کے لیے جائز ہے لیکن بیچنے والے کے لیے بیچنا جائز نہیں. عجب بات ہے، عجب بات ہے کہ نہیں؟ عجب بات اس لیے ہے کہ جس کے پاس دو کتے ہیں وہ اپنے سلمان بھائی کی خدمت کر کے بھائی دے دے اسے کتا. سمجھے ذرا بات، کسی کے پاس دو کتے ہیں یا تین کتے ہیں، ایک کافی اس کے لیے، دو ایکسٹرا رکھے اس نے بیچنے کے لیے وہ کتے پالتا ہے، تو اس کے لیے ایک کتے کی اجازت تو ہے، یا گھر بڑے دو کتے کی بھی اجازت ہے یعنی اس کی حاجت کے مطابق. جو ایکسٹرا ہے جو وہ بیچنا چاہتا ہے اس کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے. وہ ہدیہ دے سکتا ہے, مصابہ کی مدد کر سکتا ہے, لیکن وہ بیچ نہیں سکتا. اب خریدنے والے کو مجبوری پڑ گئی, حاجت ہے. اب اگر ہم کچھ شرعاً حرام کر دیں کہ کتا نہیں خرید سکتے ہو, تم تو کرے گا کیا وہ؟ اب دینے والا دینے اس کو دینا نہیں چاہتا, نہ تو ہدیہ دینا چاہتا ہے اسے, نہ اسے مدد کرنا چاہتا ہے. اس صورت میں کیا کرے گا؟ وہ خریدے گا. اور جب اس نے خریدا ہے وہ گنہگار نہیں خریدنے والا, بیچنے والا گنہگار ہے کہ نہیں؟ بیچنے والا گنہگار ہے. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثمن الکلب خبیث, کہ کتے کی قیمت خبیث ہے. کون نہ بیچے؟ ہاں تو میں یہ تو کہہ رہا ہوں, نہ بیچے ہدیے میں دے دینا. مسلمان بھائی کی مدد تو عام طور پہ کتے جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ اسے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کہاں سے پکڑ کے اسے پالو بھائی. میں بتا رہا ہوں آپ کو, نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو, آپ جو ہے کتے کو پالے اور اسے شکار سکھانا, آپ شکار سکھائیں اگر شکار کی آپ کو ضرورت ہے. یہاں پر حاجت کے لیے, حاجت کے لیے آپ خرید سکتے ہیں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. حاجت کے لیے آپ خرید سکتے ہیں, بیچنے والے پر بیچنا جائز نہیں ہے. ہاں غیر مسلم سے خرید لیں, یہ بھی ایک بات ہے, لیکن شرط یہی سمجھ لیں آپ, کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتے فرشتے داخل نہیں ہوتے. بغیر وجہ کے جس گھر میں کتا ہو, بغیر حاجت کے, اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. بعض مسلمانوں کے گھر جو ہیں کتوں سے بھرے ہوئے, عجیب و غریب بات ہے, شوق ہے, کتے پالنے کا شوق ہے. فرشتے آتے نہیں ہیں اور کتے گھر میں بھرے ہوئے ہیں. جس گھر میں فرشتے نہ آتے ہوں تو پھر شیطان ہی آتے ہیں اس وقت. اور عجب بات یہ ہے کہ کتے کے منہ میں جو جراثیم ہے آپ سوچ نہیں سکتے, اتنی بدترین دنیا کی جراثیم ہے کہ میں گن گن کے تھک جاؤں گا, وہ جراثیم ختم نہیں ہوگا کبھی. اور لوگ, میں عجب بات یہ ہے کہ مسلمان بچے کتے کو منہ پر بوسہ دے رہے ہوتے ہیں, کتا زبان سے ان کے منہ کو چاٹ رہا ہوتا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. دیکھیں جون اور پیٹر کر سکتا ہے, کیوں؟ اس کو کیا پتا کہ پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو زندگی ساری گندگی میں گزارتا ہے, اگرچہ ہمیں ظاہراً خوبصورت لگتا ہے. اور وہ اس لیے بھی پال سکتا ہے کہ اسے پتا ہے جب بچے بڑے ہوں گے تو مجھے اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے, کیونکہ کتوں کے ساتھ میں نے گزارا کرنا ہے. وہ تو سوچ سکتا ہے, لیکن مسلمانوں کیا ہو گیا؟ نام دیکھے محمد ہے, احمد ہے, خالد ہے, عبداللہ, عبد الرحمن, اور کام دے کتے پالے ہیں بغیر حاجت کے. ہم بات کر رہے ہیں حاجت کی. شریعت نے اتنی شرطیں رکھی ہیں, ایکسپشن ہے, یہ جائز نہیں, وہ خریدتے ان کو پرواہ نہیں ہوتی. ان اللہ ان اللہ راجع. آج درس میں تنقید, باقی تین شرطیں اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اور پھر جو مثالیں پہلے بیان کی تھی ان مثالوں پر, ان مثالوں کو ان شرطوں پر توڑیں گے, دیکھیں گے کون سی جائز تھی اور کون سی ناجائز تھی. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.